بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
در محضر صاحب الزمان علیه السلام و آواز بلند علیه السلام.
ہم مجلس بیعت مسلمین کاجی ڈویژن شعبہ تربیت کی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا صادق رضا تقوی صاحب اور تمام شرکا کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا برادر اقبال حسین سے کہ وہ آئیں اور ترانے شہادت پیش کریں. میں ایک دفعہ پھر منتمین سن افراد سے جو کہ پیچھے ہی جانے تشریف فرما ہے آگے ہی جانے تشریف فرما ہو تاکہ بعد میں آنے والوں کو اور آپ کو خود بھی زحمت نہ ہو. بحبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات.
محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہوا آقا میرا حل من کی دعا دے. نور دکھا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. شامل رہے لہجے میں صدا غیب صداقت شمشیر تلے میں بھی کروں کو عبادت. اے کاش مجھے فاطمہ زہرا یہ دعا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہوا آقا میرا حل من کی صدا دے. اسلام نظر آنے لگا چاک گریباں آزادی سے پھرنے لگا پھر مرغب دوراں وارث کو محمد کی کوئی کیسے صدا دے. اللہ مجھے کرے مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہوا آقا میرا حل من کی صدا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. دیکھوں نہ اگر اٹھتے ہوئے
تیرے عبد کوئی میرا شان ہلا دے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے ایسا نہ ہو آقا میرا علم کی صدا دے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے
محمد وآل محمد صلوات. برادر اقبال حسین اور برادر میسم کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں گزارش کروں گا مولانا حجت الاسلام المسلمین مولانا صادق رضا تقوی صاحب سے کہ وہ کتب بینی کے فوائد کے حوالے سے آپ سے خطاب فرمائیں. اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں ٹائس پہ آنے کی دعوت دوں میں گزارش کروں گا برادر میسم کوئی سے کہ جنہوں نے مجلس وحدت مسلمین کے متعدد پروگراموں میں تلاوت کا شرف حاصل کیا اور خوبصورت لہن کے مالک ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مجلس وحدت مسلمین شعبہ تربیت کی جانب سے ان کی خدمت میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے امام حسین علیہ السلام کے فرمودات خطبات اور خطوط کے پر مشتمل کتاب حسین ابن علی پیش کی جائے گی اور میں پھر منتمس ہوں آپ تمام برادران سے کہ باواز بلند صلوات. برادر نسم پلیز. اور یہ کتاب پیش کرنے کے لیے ان کو یہ تحفہ دینے کے لیے میں منتمس ہوں مجلس وحدت مسلمین کے سیکرٹری تعلیم برادر ظہیر سے کہ وہ ان کو یہ تحفہ پیش کریں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کتاب ان کی جو ہے آئندہ زندگی میں بھی ان کے رہنمائی فرمائیں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا صادق رضا تقوی صاحب سے کہ وہ کتب بینی کے فوائد پر آپ سے خطاب فرمائیں.
قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بردج محمد وعلى محمد. انتہائی خوش آئین موقع ہے کہ ایک دفعہ پھر کراچی شہر کی فضا میں ہم کتب بینی کتابوں کے مطالعے اور کتابوں سے ملنے والے علم اور اس کی افادیت اور اہمیت کے موضوع پر ایک دفعہ پھر گفتگو کر رہے ہیں. کتب بینی سے متعلق اگر مجھے اہل کراچی کے اس ذوق کا یقین نہیں تھا تو یہ جلسہ دیکھ کر مجھے اس ذوق کا یقین ہو گیا ہے کہ اتنی سخت گرمی میں یہاں پر خواتین و حضرات کا جمع ہونا، علم دوست افراد کا جمع ہونا، کتاب دوست افراد کا یہاں اجتماع کرنا اس بات پر بین دلیل ہے کہ ہم سب علم سے، کتاب سے اور ان مکتوبات سے محبت رکھتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ایک بنیادی کردار کے حامل ہیں. ایک چینی کہاوت مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت کہ جس میں چینی افراد، چینی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنی کتاب پڑھنے کے لیے دوسروں کو دے دے اور اس سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو کتاب پڑھ کر واپس کر دے. بہرحال اہل چین کے لیے ان کی اس کہاوت میں بے شبہ نکات ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کی منطق یہ ہے مکتب اہل بیت کا اعجاز یہ ہے، ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ خود بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کریں، آپ خود بھی زیور علم سے مالا مال ہوں اور دوسروں کو بھی یہ موقع دیں کہ وہ اس زیور تعلیم سے مالا مال ہو سکے۔ لفظ کتاب اپنے تمام مشتقات کے ساتھ قرآن مجید میں تقریباً 280 مرتبہ وارد ہوا ہے، تقریباً 280 مرتبہ، اور کتاب بمعنی مکتوب ہے، یعنی وہ چیز جسے لکھا گیا ہو۔ اور جس آئے مجیدہ کی تلاوت کشف حاصل کے سورہ فصلت کی 41 آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، ہم بہت جلد ہی عنقریب اہل ایمان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق وفی انفسہم، وہ آفاق میں زمین و آسمان اس کائنات اس جہان ہستی کے افق میں اور خود ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی انہیں آفاق میں اور جو کچھ بھی انہیں اپنے نفوس میں نظر آ رہا ہے جس کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں وہ حق ہے، خداوند عالم کی جانب سے ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد ہوا وَقُلْ اِنسَانِ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے ہر شخص کے ساتھ ایک پرندہ مقرر کر دیا ہے جو اس کی گردن میں ہے اور ہم اسے روز قیامت نکالیں گے، وَنُخْرِجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتاباً یلقاہ منشورا، جو ایک کتاب کی صورت اختیار کر لے گا، انسان کا ایک ایک عمل اس کی ایک کتاب بن جائے گی جس کو ہم نام عمل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے انسان تم نے جو کتاب اپنے ہاتھ سے دنیا میں اپنے اعمال سے لکھی آج تم اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کافی ہو، آج تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنی کتاب ذات کو اپنی کتاب اعمال کو پڑھنے کے لیے تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کفا بنفسک الیوم، آج تم اپنی کتاب ذات کتاب نفس کو پڑھنے کے لیے کافی ہو اور تم اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ کتبینی سے متعلق کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کس طرح کریں، اس کی روش کیا ہونی چاہیے، اس مختصر سے وقت میں میں ان تمام نکات پر روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ خود وہ قلم وہ فکر وہ نظریہ جو انسان کو ترغیب دیتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنے قلم کو اٹھائے اپنے فکر کو استعمال کرے اور اسے کاغذ پر اپنے خیالات اور افکار اور نظریات کو لکھے تحریر کرے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے، یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے قلم کے پاکیزہ ہونے کی قسم کھائی سورہ والقلم میں، نون والقلم، یعنی خداوند عالم قلم کی قسم کھا کے وما یسرون، جو قلم جو سطور لکھ رہا ہے جو سطریں لکھی جا رہی ہیں ان کی قسم کھا کے خداوند عالم قرآن مجید میں قلم کی تقدیس کو اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل قلم کی اہل فکر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام یہ چیز تحریر کر رہے ہیں تو یہ تحریر کا کیا مطلب ہے، عربی زبان میں تحریر کا مقصد آزاد کرنا ہے، یعنی جب تک نظریہ جب تک فکر جب تک وہ تھیم آپ کے ذہن میں تھی محبوس تھی قید تھی زندان میں تھی، صرف فرد واحد اس شخص اس فکر اور نظریے سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن جب یہی تحریر قلم کے ذریعے سے الفاظ پر الفاظ کے ذریعے سے صفحات پر منتقل کر دی جائے تو پھر یہ تحریر آزاد ہو جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تحریر، یعنی وہ فکر وہ نظریہ جو انسان کے اپنے ذہن میں تھا وہ قید تھا، جب اسے تحریر کر دیا یعنی اسے آزاد کر دیا عوام الناس کے لیے عام کر دیا تو وہ تحریر بن جاتی ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا کہ انسان کو اپنے افکار و نظریات کو منتقل کرنے میں بہت ہوش آواز اور بیداری سے کام لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فکر، کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی ترکیب، کوئی ادبی کہاوت کسی کی نابودی، کسی کے فکر و خیال کی تخریب کا سبب بنے۔ یہاں پر میں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا تھا، اس کے کچھ الفاظ میں یہاں پہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں الفاظ کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کتب بینی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ زبان پر جاری ہونے والا کوئی بے جان لفظ یا صفحہ کرتاس پر منتقل ہونے والا کوئی لفظ یا جملہ جو صرف پڑھنے اور سننے کے کام آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ زمانہ گزرنے کے بعد اسے فراموشی کے سپرد کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اذان سے محو ہو جائے کہ گویا وہ کبھی تھا ہی نہیں، بلکہ کسی بھی کلام کا خواہ وہ زبان سے ادا کیا جا رہا ہو، خواہ وہ الفاظ کی صورت میں کسی صفحے پر لکھا گیا ہو، کسی بھی کلام کا ہر حرف جب تک کسی نئی جگہ لکھا ہو یا اس نے کسی کی یاد میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہوں یا وہ کسی کی زبان پہ جاری ہو، تو وہ زندہ ہے، جاندار ہے، توانا ہے اور تاثیر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یادگار حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہی الفاظ جو ہم آج بول رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو قوم کی فکروں میں منتقل کر رہے ہیں، یہی الفاظ، یہی کتابیں، یہی بیان، یہی کلام روز قیامت ہمارا دامن پکڑ لے گا، تاثیر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یادگار حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ کلام اور جملے صرف کچھ الفاظ ہی نہیں ہوتے جو کسی کی زبان پر جاری ہوں اور ہوا میں شامل ہونے والے خاک کے ذرات کی مانند غائب ہو جانے کے بعد ان کا کوئی نام و نشان نہ ملتا ہو یا انہیں فراموش کر دیا جائے۔ اس کے برعکس ہر حرف اور لفظ ایک روح، ایک شخصیت اور ایک زندگی اور حقیقت رکھتا ہے۔ خواب و الفاظ یا حروف اچھے ہوں یا برے، زشت ہوں یا زیبا، پست ہوں یا بالا، وہ جب بھی کسی زبان سے یا قلم سے ادا ہوتے ہیں تو ذہنوں میں نقش ہو جاتے ہیں اور ایک حقیقی چہرہ بن جاتے ہیں۔ وہ الفاظ یا حروف اپنی زیست سے طولانی میں، جو کبھی کبھی اپنی متکلم کی زندگی سے بھی زیادہ طولانی ہوتی ہے، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی الفاظ، اس کی فکر جو اس نے الفاظ کی صورت میں، کتاب کی صورت میں معاشرے کو دی ہے، یہ چند روزہ زندگی تک محدود نہیں۔ انسان کے الفاظ، اس کی فکر بعض اوقات اس کے زمانے سے عبور کر جاتے ہیں۔ آئمہ کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیے، خود اسی زمانے میں آپ دیکھیے کہ کس طرح امام خمینی کی فکر ان کے جانے کے بعد آج بھی زندہ ہے، امام خمینی کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ ایک حقیقت ہے۔ الفاظ یا حروف اپنی زیست سے طولانی میں، جو کبھی کبھی متکلم کی زندگی سے بھی طولانی ہوتی ہے، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور سالوں کے فاصلوں کے درمیان اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور افکار و خیالات کے آئینے میں دوسروں کی زبانوں اور قلم کے رستوں سے گزرتے ہوئے بہت زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ الفاظ یا حروف جو اپنے وجود سے دوسرے الفاظ کو پیدا کرتے ہیں، نئے افکار نظریات کو جنم دیتے ہیں اور کبھی نیا روپ ڈھال لیتے ہیں، وہ یا معاشرے کو بناتے ہیں یا انہیں برباد کرتے ہیں، یا انہیں ویران کرتے ہیں یا انہیں جنت کا گہوارہ بنا دیتے ہیں، یا وہ قتل و غارت کا سبب بنتے ہیں، یا کسی کو نوید زندگی دیتے ہیں، یا پسی میں ڈال دیتے ہیں، یا اسے ستارہ سوریا کی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے الفاظ، خواہ وہ زبان سے ادا کیے جائیں یا نوک قلم سے صفحہ کرداس پر منتقل کیے جائیں، بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ علم فرار کر جاتا ہے، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ یہ فرمان معصوم ہے کہ علم فرار کر جاتا ہے، علم ناراض ہو جاتا ہے، علم انسان سے روٹ جاتا ہے۔ اس روٹنے کی، ناراض ہونے کی اور انسانی زندگی کے دائرے سے نکلنے کی کئی وجوہات ہیں، بہرحال میں اس میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن علم فرار کر جاتا ہے، علم فراموش ہو جاتا ہے، انسان اس سے فراموش کر دیتا ہے. اس لیے حدیث میں قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر اپنے پاس قید کر لو. اس لیے کہ آج جو تم لکھ کر اپنے پاس قید کر رہے ہو، اس کو یادگار نوٹس کی صورت بنا رہے ہو، توجہ رکھو کہ کل تمہارے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے الفاظ، چھوٹے چھوٹے اعمال کل ایک بہت بڑی کتاب زندگی بن جائیں گے، جن کو تم نے خود تلاوت کرنی ہوگی، اس کتاب نفس و ذات کی خود تشریح کرنی ہوگی خدا کی بارگاہ میں. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ امام محمد تقی علیہ السلام نے دیکھا امام نے فرمایا اپنے اصحاب سے، کہا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فکر کرو. تو امام سے پوچھا کیسے فکر کریں؟ کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ روشن کرتی ہیں، پھر بڑی لکڑیوں میں آگ اس سے روشن ہوتی ہے. تو روز قیامت بھی خداوند عالم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پہلے پکڑے گا، اس کے بعد بڑے بڑے گناہوں کی طرف آئے گا. وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان کو دکھائی نہیں دیتے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ واقعہ بیان کر کے گزر جاؤں گا. رسول اکرم ایک سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، کہا کہ یہاں پر قیام و طعام کا انتظام کیا جائے گا. کہا کہ یہ بیابان ہے، یہاں پہ لکڑیاں نہیں ہیں. رسول اکرم نے کہا جاؤ اپنے اصحاب سے جا کر لکڑیاں ڈھونڈو. اب مثال کے طور اگر 100 اصحاب تھے تو 200 ہاتھ ہو گئے. اگر ہر شخص ایک ایک لکڑی بھی لایا ہوگا تو تقریباً 200 لکڑیاں. دیکھتے ہی دیکھتے ایک لکڑی کا پہاڑ اور ٹیلا سا بن گیا. لوگ پریشان ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے. ابھی ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ لکڑیاں نہیں ہوں گی، لیکن لکڑیاں کیسے اتنا بڑا ٹیلا بن گیا؟ تو رسول اکرم نے کہا علیکم بالمحقرات الذنوب. رسول اکرم کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ آپ بر موقع نصیحت کرتے تھے، جاندار نصیحت کرتے تھے. کہا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فکر کرو جنہیں تم کسی خاطر اور شمار میں نہیں لاتے. جس طرح ابھی تمہیں لکڑیاں نظر نہیں آ رہی تھی، جب جمع کیا تو ایک گھیر بن گیا، اسی طرح روز قیامت بھی خدا تمہارے ان گناہوں کو جمع کر کے ایک پہاڑ کی صورت بنا دے گا کہ جن کو تم اہمیت نہیں دیتے. یہ انسان کا کلام کرنا، انسان کا لکھنا، یہ روز قیامت اگر خدا کی راہ میں نہ ہو. اسی لیے قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، وحی خدا کی پہلی آیت جو نازل ہوئی، اس میں سب سے پہلا لفظ یہی ہے اقرا، اے محمد پڑھو. لیکن کس کے نام سے پڑھو، کس لیے پڑھو، کس نیت کے ساتھ پڑھو، وہ نیت، وہ جہد، وہ سمت خدائی ہونی چاہیے. اقرا پڑھو، لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو. تمہارا پڑھنا، تمہارا لکھنا، تمہارا بولنا، تمہاری زندگی کا ہر ہر فعل، ہر ہر کام خدا کے لیے ہونا چاہیے. اقرا پڑھو، لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھو. کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں، لیکن ان کتابوں کا انتخاب بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں چونکہ افراد و تفرید بہت حد اعتدال نہیں ہے، لہذا ہم ہر چیز میں افراد و تفرید سے کام لیتے ہیں. حتیٰ کہ کتب بینی میں بھی، کتابوں کے مطالعے میں بھی بہت زیادہ تفرید سے کام لیتے ہیں. اگر آپ حضرت اللہ خامنہ کی زندگی، رہبر معظم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، تو انہوں نے بہت ساری ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ جو شاید ہم نے زندگی میں کبھی نہ سنی ہوں. مثلا انہوں نے شیکسپیئر کے ناول کا مطالعہ کیا اور اس پر تنقید کی ہے. عورت گوہر ہستی جو نشر ولایت پاکستان نے چھاپی، ہم نے ترجمہ کیا، اس میں بھی اشارہ کیا رہبر معظم نے کہ اگر ہم شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ناول اور اس کے جو شاہکار ہیں، اگر ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ناول یا اس کے ڈرامے یا اس کی فکر ایک خاص معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، ایک خاص تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتی ہے. لہذا ہمارے یہاں بھی افراد و تفریح سے کام ہے، حتیٰ مطالعے میں بھی، لیکن ہمیں اپنا مطالعہ بہت وسیع کرنا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مطالعے کے لیے جن کتابوں کا انتخاب کیا جائے، حتیٰ وہ غیر دینی بھی ہوں، تو اس میں کسی اہل علم کی رہنمائی ضرور ہونی چاہیے کہ آیا یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ بہت سی کتابیں کتب زالہ کے نام سے موجود ہیں کہ جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں، جو انسان کے نظریات و افکارات کی عمارت کو ڈھانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. تو سر بھی توجہ ہونی چاہیے، لیکن مطالعہ وسیع ہونا چاہیے انسان کا، جنرل نالج بھی ہونی چاہیے انسان کے پاس، تاکہ وہ معاشرے میں ایک جاندار شخصیت کے طور پہ سامنے آ سکے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. کہتے ہیں عظیم لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دو منٹ ہوا کے بغیر، دو ہفتے پانی اور آب و سرمائے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن دو لمحے کسی کتاب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تفسیر نور جو میرے استاد آغائے شیخ محسن قراتی نے لکھی ہے، یہ کون سی تفسیر ہے؟ دیکھیں، وقت سے استفادہ، کتنا وقت ہمارا کل ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تفسیر نور کے بنیادی نکات انہوں نے اس سفر میں لکھے ہیں کہ جب وہ ہوائی جہاز سے ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، اس وقت مجھے کتاب کا نام ذہن میں نہیں ہے، کہ جنہوں نے، جن کی کتاب کا نام ہی 15 منٹ تھا، کتاب کا نام 15 منٹ تھا۔ اس وقت مجھے مصنف کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، یعنی دسترخوان میں بیٹھنے کے بعد سے لے کر کھانا شروع ہونے تک بعض اوقات ٹائم لگتا ہے، کھانا تیار ہوتا ہے، ایک ایک ڈش آتی، گھر والے جمع ہوتے ہیں، تو ایسے میں جو لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس سے استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ آغا شیخ محسن قراتی فرماتے ہیں کہ آپ وقت سے استفادہ کیجیے۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ افراد و تفرید، اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہیں، مثلا نماز جماعت شروع ہوئی، نماز ظہر یا نماز مغرب ختم ہوئی، مولانا کھڑے ہو گئے آدھے گھنٹے کی تقریر۔ یا اس سے بدتر مثال ہمارے اپنے شہر کی، آپ بہت ہی زندہ مثال ہے، ہماری نماز جمعہ کا حال دیکھیے، دنیا بھر کے جتنے بھی نام جمع کر سکتے ہیں سورہ فاتح کے لیے جمع کر لیں۔ ایک ہماری بلا ہو گئی ہے کہ جب تک سورہ فاتح کے نام نہیں پڑھے جائیں گے، بنفس نفیس، ابا کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اوپر جو ہے وہ ثواب نہیں پہنچے گا۔ وقت کو اس طرح کل کر دیا جاتا ہے، برباد، ضائع کر دیا جاتا ہے، کہ اکثر نوجوان، اکثر لوگ، کاروباری حضرات، دفتر والے حضرات سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دنیا بھر کے اعلانات ہوتے ہیں، دنیا بھر کے خبریں پیش کی جاتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، لیکن نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو وقت سے استفادہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے پاس مختلف کتب کا ایک ایسا مجموعہ ہونا چاہیے کہ جو زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری رہنمائی کا کام انجام دے سکے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو نشر و اشاعت سے وابستہ افراد ہیں، ان کی ذمہ داری کتابوں کے سائز کو چھوٹا کریں، اس لیے کہ کتاب اگر پاکٹ سائز میں یا اس سے تھوڑی سی بڑی ہوگی، اس کو پکڑنا زیادہ آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو خود رہبر معظم کہتے ہیں کہ کتابوں کی اشاعت ایسے سائز میں ہونی چاہیے جس سے اٹھانا، جس سے اپنے ساتھ بیگ میں رکھنا بہت آسان ہو، اور انسان آسانی کے ساتھ 10 منٹ اسے ملے کتاب کھولے اور اس کا بس کے دوران، ٹرین کے دوران، ہوائی جہاز کے دوران اس کا مطالعہ شروع کر دے۔ لہذا رہبر فرماتے ہیں جن کتابوں کو پڑھ لیا ہے، جن کتابوں کو پڑھ چکے ہیں، ان پر فخر نہ کریں، بلکہ ان کتابوں کی فکر کریں کہ جن کو آپ نے نہیں پڑھا۔ کتب بینی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے نظریات اور تجربات سے بہت آسانی کے ساتھ آگاہی ہو جاتی ہے۔ میری ایک عادت ہے، میں جب بھی ہمیشہ بزرگوں کے پاس جاتا ہوں تو ان سے دو سوالات کرتا ہوں، اور ان دو سوالات کے ذریعے سے پوری زندگی کا نچوڑ ان سے لے لیتا ہوں۔ سب سے پہلے سوال یہ کرتا ہوں، مثال کے طور پر کسی بزرگ کی عمر 80 سال ہے، 70 سال ہے، ان سے پوچھتا ہوں یہ گزشتہ زندگی جو 70 برس کی ہے آپ نے گزاری، یہ کیسی لگتی ہے آپ کو؟ میں انہی الفاظ میں بتا رہا ہوں اپنے بزرگوں کے، تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کل کسی بات لگتی ہے، کل مٹی میں کھیل رہے تھے، آج اس عمر کو آپ پہنچے۔ دوسرا سوال جو میں کرتا ہوں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر طے یہ پا کہ خداوند تعالیٰ آپ کو دوبارہ جوانی دے، حتیٰ یہ سوال میں نے بڑے بڑے علماء سے کیا، بڑے بڑے آیات اعظام سے کیا، اگر خداوند تعالیٰ آپ کو جوانی دے تو آپ کون سا کام کرنا چاہیں گے جو آپ اپنی جوانی میں نہ کر سکے غفلت کی وجہ سے یا عدم توجہی کی وجہ سے؟ تو کہتے ہیں مثلا میں یہ کام کروں گا، کوئی کہتا ہے میں یہ کام کروں گا، کوئی کہتا ہے یہ کام کروں گا۔ دو سوالات سے آپ بآسانی کسی کی زندگی کا خلاصہ اپنے پاس لے سکتے ہیں۔ کتاب بھی بعینی اسی طرح ہوتی ہے، کتاب دوسروں کے تجربات کو، دوسروں کے افکار و نظریات کو بہت آسانی کے ساتھ آپ تک منتقل کر دیتی ہے۔ پوری زندگی کے سرمایہ، اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیا جائے، اس میں بہت بڑا میسج پوشیدہ ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے ایک گھنٹے کو واپس نہیں لا جا سکتا، لیکن اسی انسان، یہی انسان زندگی کے ایک گھنٹے میں
کئی انسانوں کے قیمتی تجربات کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. کتاب کا مطالعہ خلوت و تنہائی کی جہنم کو افکار و نظریات کی بہشت بری میں تبدیل کر سکتا ہے. اسی لیے رہبر فرماتے ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جو دو چیزوں پہ دسترس رکھتا ہو. سب سے خوش نصیب انسان کون ہے جس کے پاس دو چیزیں ہوں, ایک کتاب اور دوسرے وہ دوست جو کتاب دوست ہوں. ایک اچھی کتاب جو آپ کی رہنمائی کرے, دوسرے وہ اچھے دوست جو کتابوں سے اور علم سے محبت رکھتے ہوں. اس لیے کہ کتاب اپنے تمام مندرجات کے تحت, تمام الفاظ نظریات کے تحت, مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پہ کوئی پینٹنگ بنائے کسی بھی شہر کی, کراچی شہر کی, مثال کے طور پر آپ گوگل میں کراچی کے نقشے کو سرچ کریں, یہ زیادہ مثال آسان ہے, زیادہ ملموس ہے آپ کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی کی بڑی بڑی شاہراہوں کو وہاں پر دکھایا گیا ہے. آپ تھوڑا سا اور اس پہ فوکس کریں, بڑی بڑی شاہراہیں, چھوٹے چھوٹے علاقے یہ آپ کو نظر آئیں گے, حتیٰ کہ آپ کی گلی بھی آپ کو دکھائی دینے لگے گی. ممکن ہے کہ آپ کو آپ کے گھر کا نمبر بھی مل جائے, لیکن کیا ان سڑکوں پر چلنے پھرنے والے لوگ, کیا ان گلیوں میں قدم اٹھانے والے لوگ, کیا گھروں میں بیٹھنے اور آفس میں کام کرنے والے لوگوں کے افکار و نظریات بھی اس گوگل میں انجن میں نظر آتے ہیں آپ کو اس نقشے میں؟ کیا ان کے افکار و خیالات, جذبات, احساسات, خوشی, غم آپ کو نظر آتے؟ نہیں نظر آتے. لیکن کتاب ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ صرف ایک کردار کو, ایک تاریخ کو بعینہ ہی نقل کرتی ہے, بلکہ ان کے احساسات کو, جذبات کو, ان کی خوشی کو, ان کے غموں کو, حتیٰ اگر لکھنے والا انتہائی ماہر اور سنجیدہ شخص ہے تو چہرے کے تاثرات کو آپ کے ذہن میں نقش کر دے گا. آپ اگر مختلف ناول اٹھا کے دیکھیں, جس طرح کہ اردو میں کمنٹری, اگر مثال کے انگلش میں کمنٹری ٹی وی پہ ہو رہی ہے تو اس کا حال کچھ اور ہوتا ہے, لیکن اگر وہی کمنٹری ریڈیو پہ ہو رہی ہے تو اس کا حال کچھ اور ہوتا ہے. نوجوان, ورلڈ کپ کا زمانہ ہے, وہ زیادہ شوق سے اس بات کو سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹی وی میں آپ کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو زیادہ کمنٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آدھے آدھے منٹ تک کمنٹریٹر نہیں بولتا. لیکن ریڈیو پر چونکہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں, آپ کا رابطہ ہوا سے, حصے سامعہ سے ہوتا ہے ریڈیو کے ذریعے سے, لہذا کمنٹریٹر ہر ہر لفظ کی, ہر ہر فیل کی, خواہ وہ بالر کا ہو, بیٹسمین کا ہو, یا جو بھی میدان میں ہے, اس کے ایک ایک حال بیان کرتا ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. کتاب بعینہ انسانوں کے افکار, نظریات, احساسات, تاثرات کو نقل کرتی ہے اور انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. بعض اوقات کتاب کا پڑھا ہوا ایک جملہ, بعض اوقات کسی کتاب کا ایک لفظ انسان کے ذہن پر حق ہو جاتا ہے, نقش ہو جاتا ہے, اور وہ انسان کے افکار و نظریات کو بنانے بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ کتاب کا مطالعہ ہمیں عمل کی طرف رغبت دلاتا ہے, عمل کا شوق دلاتا ہے. مطالعے کے بعد اگر انسان عمل کی کوشش نہ کرے تو اس کی مثال بعینی ایسے ہی ہے جیسے انسان ہل چلا کے بیج نہ بوئے. مثال کے طور پر یہی کتاب خطبات امام حسین ابن علی مدینہ سے کربلا تک کہ مختلف مقامات پر امام حسین علیہ السلام کے جو خطبات ہیں, اس میں بے شبہ ایسے نکات موجود ہیں جو ہماری اپنی عملی زندگی سے, روزمرہ زندگی سے مربوط ہیں. کاش اس پہ گفتگو ہوتی. ٹھیک ہے کہ ہم نے امام کے ارشادات کو پڑھا, خطبات کو پڑھا, لیکن اس سے اپنی عملی زندگی کے لیے کیا سبق لیا, یہ ایک اہم موضوع ہے. کتاب کا مطالعہ انسان کو عمل کا شوق دلاتا ہے, لیکن اگر کتاب پڑھ کے رکھ دی جائے اور عمل کی کوشش نہ کی جائے تو ایسے ہی جیسے ہل چلا کر آپ بیج نہ بوئیں, ہل چلا کے انسان بیٹھ جائے تو کیا وہ اپنے منزل مقصود کو پا سکتا, اپنے مراد کو پا سکتا؟ نہیں پا سکتا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. انشاءاللہ 9 منٹ میں بس آخری کچھ نکات کر کے اپنے مطالب کو فائنل شکل دوں گا. جس طرح انسان کی جسمانی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان بہترین غذاؤں میں سے جو روح کی صحت و سلامتی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، ایک اچھی کتاب ہے۔ اور اچھی کتاب صرف دینی نہیں ہوتی بلکہ مختلف موضوعات پر مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ انسان ایک معتدل انسان، بیلنس انسان کی شکل میں سامنے آئے۔ ہاں ضرور، اس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ اس کے لیے کسی اہل فن سے، کسی عالم دین سے، کسی پڑھے لکھے شخص سے پوچھا جائے کہ اس کتاب کا مطالعہ کیسا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی اپنی ایک علمی سطح ہوتی ہے، وہ علمی سطح کے مطابق اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر صرف میں کچھ اور نکات بیان کرنا چاہتا ہوں کتاب کو صحیح طور پر پڑھنے کے متعلق، کہ ایک کتاب کو کس طرح صحیح پڑھا جائے، ایک کتاب سے کس طرح صحیح استفادہ کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان جس کتاب کو اٹھائے سوچے کہ یہ میری زندگی میں، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ میری زندگی، آئندہ زندگی کے خد و خال کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ خد و خال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ زندگی ابھی اوجھے نگاہوں سے روز قیامت مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، اس لیے میں نے کہا خد و خال کو واضح کرتی ہے، یہ میری زندگی کے مرنے کے بعد کی زندگی کی خد و خال کو ظاہر کر رہی ہے۔ لہذا مجھے کون سی کتاب، کون سا عمل، کون سے نظریے پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس کے لیے دقت کرنی چاہیے۔ تو ایک اچھا آغاز انسان کو کرنا چاہیے غور و فکر کے ساتھ۔ اذا هممت بامر فتدبر، حدیث میں ہے کہ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو پہلے اس کے عاقبت و انجام کے بارے میں اچھی طرح غور و فکر کر لیا کرو۔ دوسری چیز کہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ چھٹی کا دن ہے تو آپ کس وقت مطالعہ کر سکتے ہیں، آفس سے آتے ہیں کتنا ٹائم بچتا ہے، اس میں گھر کے کام ہیں اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی بچوں کے کام ہیں یا دوسرے کام ہیں، تو ان تمام اوقات میں میں ایک کتاب کو کس طرح ڈیوائڈ کر سکتا ہوں، روزانہ کتنے صفحات کی مثال کے طور پر میں اسٹڈی کر سکتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے اوقات کو منظم کریں، خود بہت سارے کام، اس لیے کہ ہماری زندگی میں نظم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر خود انسان اپنے اوقات کو منظم کرے تو منظم کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں بہت سا ایسا ٹائم اسے مل جاتا ہے جس میں اور مزید کام انجام دے سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے ہمارے گھر میں اسٹور کی ہوتی ہے، اسٹور میں اٹھا اٹھا کے ہم چیزیں پھینکتے رہتے ہیں، اور جب کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ تلاش نہیں کر پاتے، جگہ بھی کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہی چیزوں کو جو اسٹور میں رکھی جا رہی ہیں اگر ترتیب سے رکھا جائے تو کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور چیزوں کو تلاش کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی کتاب کو جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہ کریں کہ جہاں مجھے کتاب ختم کرنی ہے تاکہ میں کل اپنے دوست سے کہوں۔ وہ ایک اردو میں ہم نے سبق پڑھا تھا، نائنتھ میں تھا، میٹرک میں تھا، یاد نہیں، میبل اور میں، کہ اس میں ایک کتاب کا قصہ تھا کہ کتاب دوسرے کو دی جاتی ہے اور وہ پڑھنے کا آتا ہے تو بعد میں بتانا نہ اس نے پڑھی تھی نہ اس نے پڑھی تھی۔ بہرحال وہ خاکہ میرے ذہن میں تھا کہ اگلے روز ہم دو روز بعد ہم یہ دوستوں پر فخر کر سکیں کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے۔ نہیں، کتاب کو جلدی ختم کرنے کی فکر نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کی کرسی اس طرح ہونی چاہیے۔ ایک ہمارے رشتے دار تھے، وہ کتاب پڑھنے کے اتنے یوں کہوں کہ عاشق تھے، خصوصاً ناول پڑھنے کے، ڈائجسٹ پڑھنے کے، کہ سخت گرمی ہو جاتی تھی، لائٹ چلی جاتی تھی، پسینہ بہتا رہتا تھا، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ اسے کتاب پڑھنے کا ایک جنون تھا، عشق تھا اس کو، وہ اس انداز سے پڑھتا تھا۔ انسان کو عشق ہونا چاہیے۔ خود علامہ امینی کے بارے میں ہے کہ جب آپ نجف سے ہندوستان آئے تھے، ہندوستان بہت گرمی ہوتی تھی اس زمانے میں، جب واپس لوٹے تو کسی نے کہا کہ علامہ امینی آپ نے 6 مہینے تک ہندوستان کی گرمی کیسے برداشت کی، تو کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہندوستان میں گرمی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ علامہ امینی الغدیر نامی کتاب کو مرتب کرنے میں اتنے عاشق اور شیفت و مجذوب تھے کہ ان کو ماحول تک کا اثر نہیں ہوتا تھا، کہ گرمی تک آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی، انسان اتنا محو ہو جاتا اپنے کام میں۔ دوسری چیز، جگہ کا انتخاب، لائٹ کا انتخاب، آپ کی ڈائریکشن لائٹ کی طرف ہونی چاہیے، پیچھے سے لائٹ نہیں آنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری چیز، ورزش بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے 1 گھنٹے کے مطالعے کے بعد انسان، اگر اس کی کرسی مناسب نہیں ہے، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو اس کے پیر ورم کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تھوڑا سا ٹہلے تاکہ اس کے دوران خون جو رک گیا ہے، جس کی وجہ سے پاؤں سوج گئے ہیں، وہ بحال ہو سکے، دوبارہ ایک نئی توانائی کے ساتھ وہ مطالعہ کر سکے۔ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے، ہمارے یہاں یہ کہا گیا جس کی کتاب سب سے زیادہ صاف ستھری ہوگی وہ بہت ہی اچھا پڑھنے والا ریڈر ہوگا. نہیں, بلکہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ اسے انڈر لائن کریں, ہائی لائٹ کریں کسی مارکر سے, کسی بھی چیز سے, وہاں جو بارڈر جو حاشی میں جگہ دی گئی ہے اس پر اس کو لکھیں. یہ آپ کی عقل میں کوئی ایسا نقطہ آتا ہے جو شاید مصنف کی عقل میں نہ آیا ہو تو اسے وہاں نوٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی فکر نے ارتقا کیا. یہ کتاب اس لیے تھی کہ ہم ارتقائی مناظر طے کریں, نہ کہ صرف پڑھ کے رکھ دیں. ممکن ہے کہ مصنف کی عقل میں وہ نقطہ نہ آیا ہو جو آپ کی عقل میں آیا ہو, لہذا آپ اسے نوٹ کریں. یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, مبہم ہے, غیر واضح ہے, تو اسے جا کے پوچھیں, سوال کریں. درود دیجیے محمد وال محمد پر. بہرحال اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے, میرا وقت ختم ہو رہا ہے, صرف دو منٹ کی زحمت. اور کتابیں انسان کی بہترین دوست ہو سکتی ہیں. کب؟ اس وقت کے جب انسان اپنا دوست بنائے کتابوں کو. کتابوں کا مطالعہ انسانی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی واقع ہوئی. بہت اچھا کام ہے کتابوں کا مطالعہ اور ان پر انعامی مقابلہ رکھنا, بہت اچھی بات ہے. یہ ترغیب دلانا, یہ تشویق دینا, یہ شوق دلانا, یہ قوم کے جذبات کو, نوجوانوں کو, بڑھتی امنگوں کو ایک سمت و سو دینا, ڈائریکشن دینا, بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس سے زیادہ ہمیں اگلے مرحلے کی طرف آنا چاہیے کہ ہمارے عمل میں کتنا اضافہ ہوا. ایسا نہ ہو, یہ بنیادی منزل ہے, یہ پہلی اینٹ ہے, یہ پہلا قدم ہے جو ہم نے علم اور کتاب دوستی کی جانب بڑھایا ہے تاکہ نوجوانوں میں شعور ہو, شوق بڑھے, انہیں عشق و کتابوں سے, علم سے محبت ہو. اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کتابوں سے محبت کرنے کے بعد, پڑھنے کے بعد انہیں اپنی عملی زندگی میں اتارا جائے غور و فکر کے ذریعے سے. چنانچہ مجھے یہ جو ہم اکثر اوقات علم اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں, یہ علم نہیں ہوتا, یہ معلومات ہوتی ہیں. العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء. علم وہ نور ہے جسے اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. یہ ایک الگ گفتگو اور موضوع ہے کہ خدا کیوں کسی کے دل میں ڈالتا ہے, کیا خدا خود ڈالتا ہے, یہ بندے کی کوئی قابلیت دیکھ کے ڈالتا ہے. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. یہ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں یہ علم نہیں ہے, یہ انفارمیشن سے یہ معلومات ہیں. جب یہ معلومات غور و فکر کی چھلنی سے چھن کر دل میں اتریں گی, ایمان بنے گی, تو اس وقت جب ہمارے عمل سے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوں گی تو یہ علم کہلائے گا. علم میں اور ایمان میں جیسے کہ امام نے فرق بیان کیا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. یہ انفارمیشن ہیں صرف جو ہم اپنے ذہن میں ڈالیں, یہی وجہ ہے یہ انفارمیشن نہ ہمیں کسی اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں اور نہ کسی برائی سے روکنے کا سبب قرار پاتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ انفارمیشن ہے. انفارمیشن کبھی بھی انسان کو برائی سے نہیں روکے گی, اچھائی کی ترغیب نہیں دلائے گی. کون سا علم انسان کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے؟ وہ علم, یا دوسرے الفاظ میں وہ انفارمیشن جو انسان کے ذہن میں ہو, غور و فکر کی چھلنی سے چھن کر جب اس کے دل میں اتر جائے, دل میں اترنے کے بعد جب اس پر پختہ یقین آ جائے, انسان کا نظریہ بن جائے, یا دوسرے الفاظ میں کوئی انسان کے رگ و پے میں داخل ہو جائے, خون میں داخل ہو جائے اور عمل بن کر اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو, تو وہ علم انسان کی زندگی میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے. بس کتاب کا مطالعہ پہلی منزل ہے. آئیے خدا سے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو کتاب کا حقیقی مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہماری مثال سورہ جمعہ میں بیان کیے گئے اس گدھے کی سی ہو, مثل الذین حمل التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, کہ جس پر بہت ساری کتابیں تو لدی ہوں, اس گدھے کی مثال پیش کی گئی ہے جسے بہت ساری کتابیں لدی ہوں لیکن اس کو اس کتابوں کے وزن کے علاوہ اسے کوئی اور چیز نصیب نہیں ہوتی, ایک جگہ سے پیٹ پہ لاد کر دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہمارا شمار بھی ان گدھوں میں سے ہو کہ جنہوں نے کتابیں تو پڑھی, جنہوں نے اپنی زندگی کو کتابوں سے تو سجایا لیکن اپنے عمل کو, اپنی آخرت کو کتابوں کے نور سے منور نہیں کیا. خداوند عالم ہم سب کو کتاب کا حقیقی مطالعہ صحیح مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل، اپنے نظریے، اپنے ایمان کی پختگی میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہمیں جیسے رہتے تھے مسلمین کراچی ڈویژن شعبہ تعلیم و تربیت کی جانب سے انتہائی مشہور ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا صادق رضا تقوی صاحب کے، کہ انہوں نے انتہائی اہم نکات کو تبینی کے حوالے سے ہم سے شیئر کیے، اور اب اس پروگرام کے انچارج اور شعبہ تربیت کے روح رواں اس پروگرام کا آغاز کرنا اور آج اس کا اختتامی پروگرام ہے۔ اس حوالے سے میں گزارش کروں گا برادر مبشر سے، جو کہ مجلس بہتر مسلمین کراچی ڈویژن شعبہ تربیت کے انچارج بھی ہیں اور اس پروگرام کے مکمل طریقے سے روح رواں، وہ آپ سے اپنی کچھ تجربات کو اس پروگرام کے حوالے سے شیئر کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہم مجلس وحدت مسلمین شعبہ تعلیم و تربیت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ تمام شرکا کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں، اور جیسا کہ ابھی جناب مولانا صادق رضا تقوی صاحب نے کہا کہ یہ بات انتہائی خوش آئند ہے، اور یہ بات صاحب کے سامنے میں آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں کہ جب ہم نے اس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے اپنے کچھ برادران سے مشورہ کیا تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ معاشرے میں اس وقت کتب بینی کا انتہائی فقدان ہے اور آپ کا یہ پروگرام سکسیزفل نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال ان کی جسے کہتے ہیں حوصلہ شکنی کے باوجود ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ کم از کم 50 افراد جو ہے وہ یہ کتاب، جو کہ انتہائی اسے کتاب یا یہ کہتے ہیں تو بالکل ایک صحیفہ ہے ہمارے لیے، اور بالکل جسے کہہ سکتے ہیں ہمیں یہ حفظ ہونا چاہیے۔ اور میں ذاتی طور پہ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تھی اس کے بعد میری بڑی خواہش رہتی تھی کہ میرے تمام دوست بھی یہ کتاب پڑھیں، اور آج ہماری بھی آپ سے یہ خواہش ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ ہم مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ناصر عباس جعفری صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین پاکستان اور جناب مولانا مختار امامی صاحب کو صوبائی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین پاکستان کو اپنے اس سیمینار و تقریب تقسیم انعامات کی تقریب میں انتہائی خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر آواز بلند صلوات۔ بہرحال میں ایک مرتبہ پھر بہت یعنی آپ تمام برادران، تمام شرکا جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور وہ برادران جو اس پروگرام کو اسٹارٹنگ میں ہی کہہ رہے تھے کہ ناکام ہو جائے گا، اور اس کی کامیابی کیا صرف آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے جو ناشر ہیں دارالثقلین، ان کے پاس جب یہ پروگرام مارکیٹ میں آیا تو یہ کتابیں اس وقت مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی تھیں، مارکیٹ میں کتابیں اویلیبل نہیں تھیں۔ فوری طور پر ہم نے مزید 1000 کتابیں چھپوائیں، اور کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اس پہ سبسڈی دی تھی، یہ 180 روپیز کی کتاب ہے، ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ تک یہ صرف 80 روپیز میں جو ہے وہ پہنچے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بہت سارے طلباء و طالبات نے جو کہ جواب نامے داخل نہیں کر سکے، لیکن بہرحال جو ہمارا مقصد تھا کہ ینگسٹرز اور تمام لوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں، ہماری اس کوشش سے یقیناً آپ نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا چلوں، آپ جنہوں نے بھی یہ کتابیں خریدی ہیں اور کوشش کریں کہ یہ کتاب آپ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنی فیملی کے تمام ممبرس کو پڑھائیں، اور یقیناً آپ نے جب یہ پڑھی ہوگی کتاب تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی عظیم تر یہ کلمات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اعلان جو آج ہم یہاں پہ آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ ہم نے سالانہ 2 ایسے مقابلہ جات کا انعقاد کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ ایک مقابلہ جات ہم ایام اعظم یعنی محرم اور سفر میں منعقد کرائیں گے، جیسا کہ اس سال ہم نے کرایا، جو کہ خطبات امام حسین پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا انشاءاللہ ماہ رجب کے آغاز پہ ہی وہ پروگرام مارکیٹ میں آ جائے گا، اور اس میں جو ہے ہم نے سلیکشن کی ہے وہ نہج البلاغہ سے امام علی کے منتخب کردہ خطبات کو ہم نے سلیکشن کر کے اسی طرح سے ایک سوال نامہ انشاءاللہ اجرا کریں گے, جو کہ آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, آپ تک ہمارا پیغام پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ کراچی شہر کے جو علمی مراکز ہیں ان مراکز میں بھی وہ پروگرام پہنچ جائے گا. ہماری ایک اور خواہش رہے گی کہ آپ تمام شرکا اس پروگرام میں بھی بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ آئندہ ایام عزا کے لیے بھی ہم نے جو ابھی کوشش کی ہے کہ آئندہ ایام عزا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو خطبات ہیں ان کو اور امام سجاد کے جو خطبات ہیں شام کے دربار میں اور اس سفر کے دوران, وہ بھی بہت اہم خزانہ ہے, اس کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ کلیکشن کر کے آئندہ ایام عزا میں اس پہ ہم پروگرام کریں گے. انشاءاللہ آپ تمام لوگ اس میں بھی شریک رہیں گے. دوسری بات جو رہی آج اس کی جو پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے, بہت اچھا کچھ اسٹوڈینٹس نے پارٹیسپیٹ کیا, بہت محنت کی, اور یہ بات وہ ٹیچر بھی جانتے ہیں جنہوں نے اس کے ریزلٹس بنائے, ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا کہ وہ پوزیشن ہولڈرز طلبا و طالبات کو سلیکشن کر سکیں, لیکن بہرحال انہوں نے جو کیا, لیکن آپ انعامات اور اس کو ایک بہرحال اپنی جگہ صحیح ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اس سے ایک مقابلے کا رجحان پیدا ہوتے ہیں, لیکن اصل مقصد جو پھر بھی ہمارا ہے وہ تبلیغ ہے اور وہ اہم پیغام ہے جو اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ سب مل کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں, یہ پروگرام جو ہم نے آپ تک پہنچایا یا آپ معاشرے میں اور پھیلائیں, انشاءاللہ بہت جلد ہم تبدیلی رونما کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم چیز ہے کہ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ تمام پارٹیسپینٹس کو جو ہے ہم ایک چھوٹا سا ایک گفٹ بھی دیں, ایک سرٹیفکیٹ بھی دیں, اور اس کے لیے بھی اختتام پہ جو منتظمین ہے وہ اعلان کریں گے کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ یہ انعامات حاصل کر سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ خواہش کروں گا کہ آئندہ کے جو ہمارے پروگرامات ہیں اس میں بھی آپ بھرپور طور سے شریک رہیں ہمارے ساتھ, آپ کے ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہیں, ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے, اور انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامات میں ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے. بر محمد وعلی محمد.